मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون۔ ترجمہ کنز الارفان، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، اور 11 ان کے بھائی، اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسراء کے معنی عبد کے ہیں، ایل کے معنی جو ہیں وہ ہیں اللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ تو اس کے ایک معنی عبداللہ کے بھی ہیں، اللہ کا بندہ، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ فرما بردار۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے والد ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دروازے پر کھڑا کیا، اور آپ کمرے میں تشریف لے گئے اور کہا کہ کسی کو آنے مت دینا۔ اب ایک فرشتہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، اب والد صاحب کا حکم تھا کہ کسی کو آنے مت دینا، تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہچان نہیں سکے اس فرشتے کو، دروازے پر روک دیا۔ اب اس فرشتے نے اصرار کیا ملنے کے لیے، آپ نے بھی مطلب کہ روکا، کیونکہ والد صاحب کا حکم تھا کہ اندر کسی کو آنے مت دینا۔ تھوڑی سی آواز بلند ہوئی، حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ تو پہچان گئے، تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ بیٹا یہ فرشتہ ہے، ان کو آنے دو۔ پھر فرشتے نے کہا حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ کا بیٹا تو بڑا فرما بردار ہے، کیونکہ حکم تھا والد کا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا، تو مجھے آنے نہیں دیا، تو آپ کا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ تو اس فرشتے نے پھر آپ کو لقب دیا اسرائیل۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، بنی اسرائیل جو ہے یہ آپ کی اولاد میں سے ہے، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، اپنے زمانے کی بہت فضیلت والی قوم تھی. اللہ پاک نے انہیں ان پر بڑا کرم کیا، انہیں بڑی فضیلتیں جو ہے دی اور ان پر بڑی عطائیں کی. یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش سارے نبی بنی اسرائیل میں تشریف لائے. یعنی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چار بڑی آسمانی کتابوں میں سے تین کتابیں تورات، زبور اور انجیل بنی اسرائیل ہی کے لیے نازل ہوئی. پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی تھی اس میں بھی بنی اسرائیل موجود تھے اور مدینہ پاک میں رہتے تھے، اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں. ہم نے پارا ایک سورہ بقرہ کی آیت 40 سنی. اس آیت کریمہ سے لے کر پہلے پارے کے آخر آیت یعنی 141 تک کم و بیش 102 آیات میں بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے. انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی، ان پر جو اللہ پاک نے انعامات کیے اور انہوں نے جو ناشکریہ کی اس کا اس پہ تذکرہ ہوا، جو جرائم کیے وہ انہیں یاد دلائے گئے اور دعوت دی گئی کہ اب تو سدھر جاؤ کہ تم پر اتنے انعامات کیے گئے، تم پر اتنا کرم کیا گیا، لیکن اب بھی تم راہ راست پر نہیں آتے. اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دنیا اور آخرت میں عزت پالو. قرآن کریم کی اس نیکی کی دعوت کے نتیجے میں کئی بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہوئے اور بہت ساروں نے کفر کا راستہ بھی اختیار کیا. ہم انشاءاللہ الکریم ایک ایک دو دو کر کے یہ آیات سنیں گے اور ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل، ترجمہ کنز العرفان، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. یعنی وہ نعمتیں جو تم پر تمہارے آبا و اجداد پر ہوئی، مثلا تمہیں زمانے بھر میں فضیلت دی گئی، تمہاری نجات کے لیے فرعون کو غرق کیا گیا، کیونکہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھاتا تھا، بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، تو اللہ پاک نے فرعون سے جو ہے ان کو نجات دی. تمہیں دریائے نیل میں 11 رستے بنا کر دیے گئے، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوا اتارا گیا، تمہارے گناہوں کو بخشا گیا، تمہارے لیے انبیاء بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئی، تمہیں بادشاہتیں عطا ہوئی، تمہیں عروج بخشا گیا، تمہیں زمانے کا پیشوا بنایا گیا، وغیرہ ہزارہ انعامات میں جو ساری انسانیت سے ہٹ کر خاص طور پر تم پر ہوئے، ان سب انعامات کو یاد کرو. اچھا یہ یاد کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ، ترجمہ کنز العرفان، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی وہ وعدہ جو تم سے لیا گیا وہ تم پورا کر دو، اس کے سلے میں وہ وعدہ جو ہم نے تم سے کیا ہم وہ پورا کر دیں گے. اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان کا کلمہ پڑھو گے، لہذا فرمایا گیا کہ تم ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھ لو، ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند شان عطا کر دیں گے. بعض روایت میں ہے اس کا معنی ہے کہ تم اللہ پاک کی فرما برداری کرو، اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا. وَإِيَّايَا فَارْهَبُونَ، ترجمہ کنز العرفان، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور تم کو جو اپنی آمدنی بند ہونے کا ڈر ہے اس کو دل سے نکال دو، صرف ہم سے خوف کرو، اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو، مال و دولت وغیرہ میں ترقی ہوگی. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ڈرو، کیونکہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لے آئے، اللہ کے ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا صدیوں سے ہمیں انتظار تھا، یہ ان کو پتا تھا، وہ نشانیاں ان کو پتا تھی. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں بنی اسرائیل اس طرح پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو کوئی پہچانتا ہے. کہ اپنی اولاد کو تو کوئی نہیں بھولتا نا، اپنی اولاد کو کون بھولتا ہے؟ بیٹا تو باپ کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا واضح نشانیاں آتی اور اس طرح پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ کیوں ایمان نہیں لے آئے؟ کہ ایمان لے آئیں گے تو ہماری بادشاہتیں چلی جائے گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور جو ہمیں انعامات مل رہے ہیں، اکرامات مل رہے ہیں، وہ ہم سے لے لیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس سے ڈرو، اس سے مت ڈرو۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اس آیت میں ہمیں کئی ایک اسباق ملتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا سبق یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو، نیکی کی دعوت دینی ہو، تو اس کے لیے الفاظ خوبصورت استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے، ان غیر مسلموں کو اے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا، اے بنی اسرائیل کہا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ اسرائیل کے معنی کیا ہے، فرما بردار، عبداللہ، اللہ کا بندہ، کہ تمہارے والد جو ہے یہ فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ تو اے بنی اسرائیل، اے فرما بردار باپ کے بیٹوں، یعنی کتنے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں ان غیر مسلموں کو پکارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو جب نیکی کی دعوت دینی ہو، دین کی طرف لانا ہو، تو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یعنی اے وہ لوگوں جن کے والد بہت فرما بردار تھے، تم بھی اپنے والد کے طریقے پر چلو اور اللہ پاک کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ خوبصورت خطاب ہے، اس میں یہ سبق ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو تو خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے اور ترغیبی الفاظ کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اگر کسی کو کہیں گے تم تو بے وقوف ہو، تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، کتنی مرتبہ تمہیں بتایا تو مانتے ہی نہیں ہو بات کو، تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی جب بڑوں کو سمجھانا ہو، کہ بعض اوقات خطائیں بڑوں سے بھی ہوتی ہے، تو بڑوں کو سمجھانا اور سمجھانا واجب بھی ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے میرے پیارے اسلام بھائی، بڑوں کو بڑے احترام اور بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، اور چھوٹوں کو جب سمجھائے تو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھایا جائے۔ جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تعصب سے، بغض سے، کینے سے، غصے سے خالی ہوتا ہے، تو پھر یہ حکمتیں آتی ہیں، کیونکہ مقصود اصلاح ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے لیے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے یا غصہ اس پر آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو سمجھ لو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر چھا جاتا ہے۔ تو جب بھی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے میرے پیارے اسلام میں پیارے الفاظ، اچھے الفاظ، حکمت عملی، اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور چھوٹوں کو بھی سمجھانا ہے تو شفقت سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے۔ آپ جھاڑیں گے، آپ لتاڑیں گے، آپ شور کریں گے، آپ چیخیں گے، آپ چلائیں گے، آپ بے وقوف کہیں گے، آپ بے عقل کہیں گے، آپ جو ہے اس کی برائیاں کر کے سمجھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ضد پیدا ہو جائے گی، ضد پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس کو آپ پر قدرت نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتا، لیکن ضد پیدا ہوگی، غصہ آئے گا، غصہ نکال نہیں سکتا۔ جب بندہ کسی پر غصہ نکال نہیں سکتا نا، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اپنے سے بڑے پر غصہ نہیں نکلتا، اپنے سے چھوٹے پر غصہ نکل جاتا ہے، اپنے تحت جو ہوتا ہے اس پر غصہ نکل جاتا ہے، بچہ اپنے تحت ہوتا ہے تو اس پر غصہ بھی نکلتا ہے، اس کو مارتے بھی ہے، اس کو جھاڑتے بھی ہے، اس کو لتاڑتے بھی ہے، اس پر چیختے بھی ہیں، اس پر چلاتے بھی ہیں۔ لیکن اپنے سے کوئی طاقتور ہو، اپنے سے کوئی اوپر ہو، سیٹھ ہو، استاد ہو، کوئی مطلب کہ بڑا عہدے دار ہو، کوئی حکومتی لیول کا آدمی ہو، کہ یار یہ تو پکڑ کر بند کر دے گا، یہ تو یار اس سے تو اپنے نہیں پہنچ سکیں گے، تو اب اس پر غصہ نہیں نکلتا، اس پر غصہ نکل نہیں سکتا۔ والدین ہو، نہیں نکلتا، بعض تو والدین کے سامنے بھی بولتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غصہ جب نکال نہیں پاتا نا بندہ، تو یہ غصہ جو ہے پھر کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کینہ ہوتا ہے دل میں چھپی ہوئی دشمنی۔ اب جس کے لیے دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہوگی، اس کی بات کیا اثر کرے گی، اس کی بات اثر کرے گی؟ اب اس کے لیے تو دل میں دشمنی پیدا ہو گئی کہ اس نے تو مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، مجھے چھاڑا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے لتاڑا تھا۔ تو اب جب دل میں اس کے لیے ایک دشمنی پیدا ہو گئی یا دل میں اس کے لیے کجی آ گئی، تو وہ پھر جتنی بھی اچھی بات کرے اس کی بات اثر کہاں کرے گی؟ نہیں کرے گی نا، ضد پیدا ہو گئی۔ ضد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بندے کی بات اثر نہیں کرتی ہے، تو ضد پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو سمجھانا ہے اس پر اس کو ضد پیدا نہیں ہونی چاہیے، بڑی حکمت عملی سے سمجھے۔ اچھا وہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں کرے گا کہ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی، یا کاؤنٹر ڈسکشن وہ ایسی کرے گا جو اس کی بنتی نہیں ہوگی، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا، تو آپ مسکرائیں، آپ مسکرائیں، آپ مسکرائیں، آپ سمجھاتے رہے، سمجھاتے تو آپ کی مسکراہٹ، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اس پر اثر کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو کیا کہا؟ اور نرم گفتگو کرنا. کیا کہا گیا؟ نرم گفتگو کرنا. ہاں نرم گفتگو کرنا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو, سمجھانے کا انداز یہ نرم ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے اور پیار بھرا انداز ہونا چاہیے. یہ محبت, پیار, شفقت میں بڑی طاقت ہے میرے پیارے اسلام بھائیو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو سمجھانے کا انداز ہوتا تھا, مثالیں دے کر سمجھاتے, ایک بات کو کئی مرتبہ آپ دہراتے ہیں جی ہاں سمجھانے کے لیے, اور انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ, تو ایک بکری کا بچہ, مردہ بچہ, چھوٹے کان والا, وہ مردہ پڑا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے مردہ بچے کا کان پکڑ کر کہا کہ کون ہے جو اس کو ایک درہم میں خریدے؟ اب مردہ بچہ ہے, چھوٹے کان والا ہے, پہلے اس میں عیب ہے, اور فرما رہے کہ کون ہے جس کو جو اس کو ایک درہم کے بدلے خریدے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو زندہ ہوتا تو بھی کوئی نہ خریدتا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں, اس ایک کان چھوٹا ہے اس کا, اس میں عیب ہے, یہ تو مردہ, اس کو کون خریدے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس بکری کے بچے کی وقت تمہارے سامنے نہیں ہے, اسی طرح اس سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے. کس انداز سے سمجھایا, کس مثال سے سمجھایا, کس ترتیب سے سمجھایا, ہے نا؟ تو مثال سے جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, بندہ بھولتا نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے کس خوبصورت انداز میں جو ہے یہ ان کو کہا کہ یا بنی اسرائیل, اے یعقوب علیہ السلام, یعنی فرما بردار باپ کے بیٹو. اسی طرح دوسری بات جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی, اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کو یاد کرنا دل میں فرما برداری بڑھاتا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. تو کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ پاک کی نعمتیں, اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے, جب ان نعمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں تو دل میں فرما برداری بڑھتی ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جو نعمتیں تم پر ہوئی انہیں یاد کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کے فرما بردار بن جاؤ. ہاں تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتیں یاد کرنی چاہیے نا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی. ہم تو شکوے ہی کر رہے ہوتے ہیں, شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, آزمائشیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, امتحان ہمیں یاد ہوتے ہیں, پریشانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں, غم ہمیں یاد ہوتے ہیں, مصیبتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, بیماریاں ہمیں یاد ہوتی ہیں. ہاں اور جب کسی کے سامنے تذکرے بھی کرتے تو بیماریوں کے تذکرے کرتے ہیں, آزمائشوں کے تذکرے کرتے ہیں, غموں کے تذکرے کرتے ہیں. کوئی ملے گا تو بھائی کیا حال ہے, خیریت, تمہیں نہیں پتا یار میں تو ایڈمٹ تھا, ہاں ایک مہینہ ایڈمٹ رہا, پانچ تو ڈاکٹر میں نے بدلے, میں تو آپریشن تک بات چلی گئی تھی لیکن پھر بس بچ گیا, بڑی دوائیں, بڑی تکلیف میں, بڑے غم میں, بڑی مصیبت میں, بڑی آزمائش میں میرا وقت گزرا. ہاں ہاں کھا نہیں سکتا تھا, پی نہیں سکتا تھا, ڈرپیں چڑھتی تھی, یہ چڑھتا تھا. اچھا بھائی کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے تھے, بیماری تھی, ایڈمٹ ہو گئے, ڈرپ چڑھ گئی, آپریشن تک بات پہنچ گئی, بخار تھا, اتر نہیں رہا تھا. کتنا ٹائم یہ رہا آپ کو, یہ مسئلہ آپ کے ساتھ کتنا عرصہ رہا؟ 20 دن. ہاں 20 دن تو میرے ساتھ رہا, نہیں نہیں 15 سے 20 دن رہا. اچھا 15 سے 20 دن آپ کے ساتھ یہ مسئلہ رہا. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ عمر میری 40 سال ہے. اچھا 40 سال عمر ہے آپ کی. اچھا 40 سال میں ایڈمٹ کتنی مرتبہ ہوئے؟ فرسٹ ٹائم ہی ہوا, فرسٹ ٹائم ہوا میں ایڈمٹ, پہلے بھی بخار وغیرہ ہلکے پھلکے تو چڑھتے, فرسٹ ٹائم. کتنے دن؟ 15 دن. اللہ کے بندے 40 سال تک تو صحت کے ساتھ چلتا رہا زمین پر, کھاتا رہا, پیتا رہا, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا, کماتا رہا, تو تجھے وہ یاد نہیں ہے, وہ بیان نہیں کر رہا تو, اور تو 15 دن ایڈمٹ کیا ہو گیا, اور 15 دن تجھے بخار کیا چڑھ گیا, اور 15 دن تیرا کھانا پینا بند کیا ہو گیا, اور ڈرپوں پر تو کیا آ گیا, تو تجھے یہ یاد ہے, اور یہ 15 دن جو ہے وہ تو بیان کر رہا ہے سب. سوچنے کی بات ہے نا, توجہ چاہیے, یہ سوچنے کی بات ہے. راحت میں جو وقت گزرتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا, سکون میں جو وقت گزرتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا, مزے سے پوری پوری رات بندہ سوتا رہتا ہے وہ یاد نہیں رہتا, کبھی ایک رات نیند نہیں آئے گی, نیند اڑ جائے گی, کوئی ٹینشن, یار کل تو پوری رات نہیں سویا, یار پوری رات نیند نہیں. اللہ کے بندے اتنے ٹائم تک جو سوتا رہا اس کا کیا؟ تو میرے پیارے اسلام بھائیو, مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ فرمایا کہ رب کی نعمت اپنے گناہ اور دوسروں کے اچھے سلوک یاد کرنا، توجہ سے سنیے گا، رب کی نعمت، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو یاد کرنا، اللہ نے اتنی نعمت دی، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، میں بول سکتا ہوں، میں ذائقہ چکھ سکتا ہوں، ہاں زبان میں آپ دیکھیں، آپ آم کھائیں تو اس کا بھی ذائقہ وہ الگ آئے گا، سیب کھائیں تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، چیکو کھائیں تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، ہے نا، ہر کھانے کا ذائقہ اپنی جگہ زبان دے رہی ہے نا، دے رہی ہے نہیں دے رہی، کیسی نعمت ہے یار، کیسی نعمت ہے، اگر ذائقہ ہی نہ آئے تو آدمی کو، کتنے ذائقے، ہر ذائقے کو یہ پہچانتی ہے اور اس کی لذت دیتی ہے، زبان کی نعمت اللہ نے دی، آنکھ کی نعمت اللہ نے دی، سن سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، دانت سلامت ہے، صحت ہے، کتنی نعمت اللہ پاک کی ہے، تو اس کو یاد کرنا یہ عبادت ہے، اپنے گناہ اور دوسروں کے اچھے سلوک یہ یاد کرنا عبادت ہے، اسی طرح رب کے امتحانات جو اللہ کی طرف سے امتحانات آئے، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی بد سلوکی بھول جانا عبادت ہے، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے، مگر افسوس کہ ہمارے یہاں الٹا ہی رواج ہے کہ رب کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، امتحانات کو یاد رکھا جاتا ہے، آزمائشوں کو یاد رکھا جاتا ہے، مصیبتوں کو یاد رکھا جاتا ہے، تکلیفوں کو یاد رکھا جاتا ہے، اور اسی کے تذکرے کیے جاتے ہیں، رب کی نعمتوں کے تذکرے نہیں کیے جاتے، رب کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا، رب کی نعمتوں کو نہیں بتایا جاتا، ہم آزمائشیں یاد کرتے ہیں، بندہ بیمار ہو جائے تو وہ بیماری بہت یاد رہتی ہے، تندرستی یاد نہیں رہتی، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ جو ہے یاد رہتا ہے، جبکہ سینکڑوں زندگی بھر کھاتے ہی رہے ہیں وہ یاد نہیں رہتا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں پھلا تو وہ یاد رہتا ہے، اس پر بندہ چیختا ہے، اس پر بندہ چلاتا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں جو ہے درد یاد رہتا ہے، سکون بھول جاتے ہیں، آزمائش یاد رہتی ہے، نعمت بھول جاتے ہیں، یہ الٹی بات ہے، نیکی یہ ہے کہ ہم نعمت کو یاد رکھیں اور آزمائش کو بھول جایا کریں، اسی طرح عبادتیں یاد رہتی ہے، گناہ بھول جاتا ہے آدمی، گناہ بھولنے، گناہ یاد رکھنے، عبادت یاد نہیں رکھنی، نیکیاں یاد نہیں رکھنی، میں نے نا اس رمضان میں 10 روزے رکھے، ہاں اس دفعہ تو رمضان میں 10 روزے رکھے، اللہ کے بندے 10 روزے رکھے، 20 روزے چھوڑ دیے، ہاں آج تو 5 نمازیں پڑھی ہے، آج 5 نمازیں پڑھی، اس سے پہلے زندگی بھر کیا کرتا رہا، یہ 5 نمازیں تجھے یاد ہے، آج تو تہجد پڑھی ہے میں نے، آج تہجد یاد ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے، گناہ یاد رکھنا عبادت ہے، اور پھر ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے، اس کا ایک نسخہ، بہترین نسخہ، ماہر نفسیات بتاتے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی لسٹ بنانے کی عادت بنائے، آپ اٹھائیں کاغذ، آپ اٹھائیں قلم اور لکھنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک نے جو جو آپ کو نعمتیں عطا کی، اٹھائیں نا، رکھیں کاغذ اور لکھیں، کان دیے، آنکھ دی، زبان دیے، پیر دیے، بال عطا فرمائے، انگلیاں ہیں، انگلیاں سلامت ہے، ایک انگلی بھی جب نہیں ہوتی نا تو گرپ میں کمزوری آتی ہے، اس کی ایک انگلی نہیں ہے اس کو پتا چلتا ہے، گرپ میں کمزوری آ جاتی ہے، ہاں پاؤں کی ایک انگلی نہ ہو چلنے میں فرق آ جاتا ہے، دوڑنے میں فرق آ جاتا ہے، جی ہاں انگلی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اسی طرح اللہ پاک نے بال عطا کیے، پھر جسم کے اندرونی جو نظام ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، جو کڈنیز ہے ہماری، صرف کڈنی کی ہم بات کریں تو یہ جو ہے اس کا کام ہے پورا، جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو چیز ہم پیتے ہیں تو سب کو الگ الگ کرتی ہے، یہ کوئی جوس بھی پیا تو اس کا مطلب کہ جو فضول چیزیں ہوں گی اس کو الگ کرے گا، کرے گی، کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو پھر ڈائلوسس ہوتے ہیں، جب ڈائلوسس ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہاں سے وہ دالت، مختلف اس کے طریقے ہیں، اور پھر خون جو نکلتا ہے مشین پر آتا ہے، یعنی کڈنی کا کام وہ مشین کر رہی ہوتی ہے، پھر اس میں وقت دینا پڑتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دھکے لگانے پڑتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ 2 مشینیں ہمارے اندر فٹ کر دی، ہم بیٹھے ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہے، ہم لیٹے ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہے، ہم چل رہے ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہے، ہے نا، کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ کہتے ہیں کہ کسی کی 60 سال کی عمر ہو اور یہ کڈنی کا کام اگر وہ مشین کے ذریعے کرے تو اس کا 10 ارب روپے کا خرچہ ہے، خرچ 10 ارب روپے کا، جی ہاں ایک تحقیق ہے، یہ کڈنی، آپ بتائیں میرے پیارے اسلامی بھائی کبھی اس کا شکر ہم نے ادا کیا؟ کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی کڈنی فیل ہو جائے 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہو کیا فائدہ، جس فیل ہو گئے، جس کی کام نہیں کر رہی، 1 کروڑ روپیہ نہیں 1 ارب روپیہ اس کے پاس ہو کیا فائدہ آپ مجھے بتاؤ میرے بھی, کتنی تکلیف میں, کتنی تکلیف میں پانی نہیں پی سکتا, وہ پانی نہیں پی سکتا. ایک بادشاہ تھا, اس کے ساتھ یہی پرابلم تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک غلام آیا, اس بادشاہ کا ایک غلام آیا اور اس نے ایک کوزا پانی کا بھرا اور گھٹا گھٹ پی گیا. بادشاہ پانی نہیں پی سکتا تھا, اس کی کڈنیز فیل تھی. اس نے دیکھ کر کہا کہ کاش پانی پینے کے معاملے میں میں تیری طرح ہوتا. آئے میں بادشاہ ہوں لیکن پیٹ بھر کر پانی نہیں پی سکتا, جی بھر کر میں پانی نہیں پی سکتا, لیکن تو غلام ہے, لیکن تو گھٹا گھٹ میرے سامنے تو پانی پی رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لکھیں کہ اللہ پاک نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا کی. یہ سورج ہمارے لیے نکل رہا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. سورج کس کے لیے نکل رہا ہے؟ اتنا بڑا سورج, یہ کس کے لیے نکل رہا ہے؟ ہمارے لیے نکل رہا ہے. سورج کس کے لیے غروب ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے غروب ہو رہا ہے. سورج کی روشنی ہمارے لیے کتنی ضروری, کھیت کھلیان کے لیے کتنی ضروری. یہ زمین کس کے لیے بچھائی گئی؟ ہمارے لیے. کھیت کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کھلیان کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چوپائے کس کے لیے؟ انسان کے لیے نا. چوپائے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اناج کس کے لیے؟ انسان کے لیے. درخت کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پھل کس کے لیے؟ ہمارے لیے. جڑی بوٹیاں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادل کس کے لیے چلتے ہیں؟ ہمارے لیے. بارش کس کے لیے برستی ہے؟ ہمارے لیے. دریا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. آبشار کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ساری نعمتیں لکھیں, آپ رجسٹر بھر دیں گے, رجسٹر کے رجسٹر بھر دیں گے, لیکن آپ نعمتیں لکھ نہیں سکیں گے. کیوں میرے پیارے اسلام بھائیو؟ کہ دنیا بھر میں ریت کے ذرے کم ہیں, اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں. پانی کے قطرے کم ہیں, اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں. درختوں کے پتے کم ہیں, رب کی نعمتیں زیادہ ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیو, لسٹ تو بنائیں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی اور بن مانگے عطا کی. سورج کی نعمت کو پانے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ چاند کی نعمت, چاند کی بھی نعمت ہے, چاند بھی ہمارے لیے, یا انسان کو اس کے فوائد ملتے ہیں. تو اس نعمت کو پانے کے لیے کتنا خرچ کیا آپ نے, مجھے بتائیے میرے پیارے. زمین کو بچھانے کے لیے, زمین پر چل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں زمین نہ ہوتی تو. اس نعمت کو پانے کے لیے کتنا خرچ کیا, کتنے میں خرید ہے آپ بتائیں مجھے میرے پیارے اسلامی بھائی. تو بن مانگے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. جب بندہ اس کی لسٹ بنائے گا تو انشاءاللہ احساس کمتری سے جان چھوٹ جائے گی, اللہ کا شکر ادا کرے گا, اللہ کی عبادت کی طرف بندے کو رغبت ہوگی. اور جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر مایوس جو ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا, میں تو محروم رہ گیا, اپنی تو قسمت ہی خراب ہے وغیرہ, ایسے جو شکوے کرتے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اور حسد سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو یاد کیجئے. دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں کو للچائی نظر سے دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح اپنی نعمتوں کو یاد کرنا دل کو فرما بردار بناتا ہے. آپ کبھی ملی ہوئی نعمتوں کی لسٹ بنائیے, انشاءاللہ کریم دل سے نکلے گا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ. ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہ بھی نعمت ہے, بعض لوگ بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھے ہوئے نا اس کو نعمت ہے. بعض ابھی بستر پر پڑے ہوئے ہیں, پیرالائز ہے, نہیں چل پا رہے, نہیں اٹھ پا رہے, زمین پر قدم نہیں رکھ پا رہے, ہم بیٹھے ہوئے مزے سے یہاں پر. ہاں, اور پھر یہ بھی نعمت ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے, کوئی پتہ نہیں جوا خانہ میں بیٹھا ہوگا, کوئی شراب خانہ میں بیٹھا ہوگا, کوئی گناہ کے اڈے میں بیٹھا ہوگا. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور تیسری اس آیت سے جو ہمیں مدنی پھول ملا, نصیحت کی بات ملی, وہ یہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی اے بنی اسرائیل, تم میری فرما برداری کرو, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. مثلا ہمیں نماز کا حکم دیا گیا, روزے فرض فرمائے گئے, حج زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, عبادت و ریاضت کا حکم دیا گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے کا درس دیا گیا, ماں باپ کی خدمت, پڑوسیوں سے نیک سلوک, رشتہ داروں سے اچھائی وغیرہ, سینکڑوں نیکیوں کا حکم دیا گیا, یہ سب اللہ پاک کے عہد ہیں, یہ نبھائیے انشاءاللہ الکریم دنیا میں رزق, برکت, سکون, اطمینان, کامیابی, عروج اور آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ہاں یعنی پیورٹی سیٹ کریں, ہم پیورٹی سیٹ کریں, ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات مال کی خاطر, دنیاوی کام کی خاطر, پیسے کی خاطر, یا ہمیں کسی چیز میں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو نیکی کی دعوت, مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک شخص تھا, نیک شخص تھا, گھر میں آیا وہ تو بچے سو رہے تھے. اس نے بچوں کی امی سے پوچھا کہ کیا بچوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں پڑھی. تو کہا اٹھاؤ عشاء کی نماز پڑھاؤ ان کو, کیوں نہیں پڑھی؟ تو بچوں کی امی نے کہا کہ ابھی یہ بھوکے ہیں, گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں, ایک دانہ اناج نہیں. غریب شخص تھا, نیک بھی تھا, غریب بھی تھا, ایک دانہ اناج کا نہیں, اگر ان کو اٹھایا تو پھر یہ تو کھانا مانگیں گے. بڑی مشکل سے سوئے, بھوک کی شدت ہے. اس نیک شخص نے کہا کہ دیکھو میری ذمہ داری ان کو نماز پڑھانا ہے, روٹی دینا میری ذمہ داری نہیں, رزق دینے والی ذات تو رب کائنات کی, میری رسپانسبلٹی یہ کہ میں اس کو ان کو نماز پڑھاؤں. تو ان کو اٹھاؤ, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرو, ان کو نماز پڑھاؤ. اب اٹھایا اور نماز پڑھائی. جب بچوں نے عشاء کی نماز پڑھی, دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو پتا چلا وہ بھائی کھانے کا ایک بہت بڑا وہ لے کر تھال کھڑا ہوا ہے کوئی, اور وہ دینے کے لیے آیا, ہدیہ کیا کہ یہ لو, جب ہم نے اپنے گھر میں جو اہتمام کیا تھا تو میں آپ کو کھانا دینے کے لیے آ گیا. اس نیک شخص نے کہا دیکھو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے, ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی, بچوں کو نماز پڑھائی, تو دیکھو اللہ پاک نے ہمارا کھانے کا انتظام کر دیا. بعض اوقات بندہ جو ہے بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے, عبادت چھوڑ رہا ہوتا ہے, یہ کام ہو جائے تو پھر کر لوں گا, بھائی قافلے میں سفر کر لیں, ابھی یہ مہینہ تھوڑا سیزن ہے, تھوڑا کام سیزن پیٹ لوں, تھوڑا پیسے جمع ہو جائیں گے, پھر آئندہ مہینے قافلے میں چلا جاؤں گا, دو چار گاہک کھڑے ہیں تو بھائی جماعت سامنے کھڑی ہوئی تو وہ گاہک میں وہ گم ہو گیا, تو کئی ایک کام میرے پیارے اسلام بھائی ہو نہیں رہے ہوتے. تو فرسٹ پیورٹی پر جو ہے دین اسلام شریعت اور آخرت کو رکھیں. ہاں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں, دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں. ایک اور واقعہ اس طرح کا اور اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ایک شخص تھا, اس کا کھیت تھا, کھیت میں اس کو پانی دینا ہوتا تھا اور ایک وہ چکی پیستا تھا تو اناج اس کو پیسنا ہوتا تھا. تو اب وہ جمعہ کا دن تھا, صبح کا وقت تھا اور جمعہ پڑھنے بھی اس کو جانا تھا, اور جمعہ پڑھ گاؤں میں تھا تو اس کو شہر میں جمعہ پڑھنے جانا تھا, تو جمعہ پڑھنے کا ایک سفر ہوتا تھا, اس کو سفر کرنا تھا. اب وہ جو ہے جیسے آیا کھیت کو پانی دینے, اس کا جو گدھا تھا ایک, اس نے رسی چھڑائی اور وہ گدھا بھاگا جنگل کی طرف بہت زور سے بھاگا. اب یہ تو پریشان ہو گیا, اب سوچنے لگا کہ میں گدھے کو پکڑنے کے لیے ابھی جاتا ہوں, اس کے پیچھے جاتا ہوں تو کھیت میں پانی کون دینا رہ جائے گا, اور یہ جو مجھے اناج پیسنا ہے یہ دونوں کام رہ جائیں گے, یہ دو نقصان ہے. اچھا اناج پیسنے کے لیے رک جاتا ہوں تو کھیت میں پانی کون دے گا اور گدھے کو کون ڈھونڈے گا, اور اگر کھیت میں پانی دیتا ہوں تو گدھا بھی بھاگا ہوا, یعنی کوئی ایک کام پکڑتا ہوں تو دو نقصان ہے میرے, ایک کام پکڑتا ہوں تو دو نقصان ہے, اور جمعہ کے لیے بھی مجھے جانا ہے. اب اس نے کہا چھوڑو سب بھائی, جمعہ کے لیے چلتے ہیں, جمعہ تو پڑھو. اس نے سب چھوڑ دیا, جمعہ کی نماز کے لیے وہ چلا گیا. بڑے مزے سے اس نے جو ہے شہر میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھی, پھر واپسی آیا, بولے اب دیکھو اللہ خیر کرے. جیسے آیا تو دیکھا کہ کھیت میں تو پانی لگا ہوا تھا. اب یہ بولتا ہے یہ کھیت میں پانی کیسے لگ گیا, کھیت میں پانی کس نے لگایا؟ تو کسی نے بتایا کہ بھائی جو پڑوس آپ کا پڑوسی کھیت والا ہے نا, جو پڑوس کی زمین تھی, وہ شخص رات میں آیا, اس وقت وہ تو نیند میں تھا تو غلطی سے تمہارے کھیت میں پانی دے دیا, اور پھر اس کو آیا کہ یہ تو میرا کھیت نہیں ہے, دوسرے تمہارا ہے, تو اس نے اپنے کھیت میں بھی پانی دے دیا. بولے واہ کھیت میں بھی پانی لگ گیا. اب جیسے ہی یہ اس چکی کی طرف گیا تو اناج پیسا ہوا ہے, اناج پیسا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا یہ اناج کس نے پیسا؟ تو کہا کہ وہ اناج تو رکھا ہوا تھا اس پر, پڑوسی آیا تو اس نے غلطی سے اپنا اناج پیس دیا. پھر اس کو یاد آیا کہ تم اپنا یہ تو اس کا اناج میں نے پیس دیا, تو یہ پیس کر خود گھر پہنچا گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تمہارا اناج میں نے غلطی سے پیس دیا. اب یہ بولتا ہے اناج بھی پیس گیا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گدھا بھی کھڑا ہوا تھا. گدھا کو کیسے آیا, اس کو کس نے ڈھونڈا, کون لے کر آیا؟ تو کہا کہ یہ جنگل میں بھاگا, شیر دیکھا تو شیر سے ڈر کر یہ خود ہی بھاگ کر واپس آ گیا, یہ خود ہی پہنچ گیا. تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نماز کو ترجیح دی, فرسٹ پیورٹی پر میں نے عبادت رکھی, نماز رکھی, میں نے اس دنیا کے کاموں کو ان آزمائشوں کو میں نے پیچھے کر دیا اور آخرت کو میں نے سامنے رکھا تو میرے دنیا کے کام بھی ہو گئے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، جو آخرت کو فرسٹ پیورٹی پر رکھتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ جو دین اسلام شریعت عبادت نیکی آخرت کو جب پیش نظر رکھتا ہے، فرسٹ پیورٹی پر رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ اور دنیا کو جو فرسٹ پیورٹی پر رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا نہیں دیتا، آخرت بھی نہیں ملتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو فرسٹ پیورٹی پر میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی اپنی آخرت کو رکھیں۔ مر جانا ہے، موت آ جائے گی، ہاں موت آ جائے گی۔ یہ جتنی بھی جو ہے بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، یہ جو آسائشیں ہیں، یہ کب تک ہے؟ جب آنکھ کھلی ہوئی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی، موت آ گئی، پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے بتائیے مجھے؟ یہ چیزیں نظر آئے گی؟ گویا آئے گی، یہ چیزیں کام میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اور آنکھ کب بند ہوگی یہ بتائیے مجھے، کب بند ہوگی آنکھ؟ اب بتائیے مجھے۔ اور موت کے لیے مرض یا عمر کی قید نہیں ہے کہ کوئی مرض لگے گا تو ہی موت آئے گی، یا 60 سال 70 سال گزارنے کے بعد موت آتی ہے، ایسا نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ مر جانا ہے، تو آخرت کو فرسٹ پیورٹی پر رکھیں، عبادت کو، نیکی کو، آپ کے دنیا کے کام بھی ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ، آسانیاں ہو جائے گی اس کے لیے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خان۔